کرتی ہے, اس کو اچھے ڈھنگ سے قائم کرتی ہے, لیکن اصل مقصود یہ کہ رخ بدل جائے, نفس مہذب ہو جائے, تہذیب نفس اصل ہے, تو یہ کہلاتی ہے ایمانی زندگی. تو آپ نے اندازہ کیا کہ حیوانی اور انسانی اور ایمانی زندگی میں عمل کا فرق نہیں, نیات کا فرق ہوتا چلا جاتا. تو اگر ہم فقط کھانے پینے میں لگے رہیں, فقط پہننے اوڑھنے میں لگے رہیں, فقط سنوارنے میں اپنے آپ کو لگے رہیں, تو حیوانیت سے آگے نہیں ہم بڑھیں. اور اگر قومی خدمت کی زیادہ سے زیادہ قوم کے مفاد کے لیے بھی کیا, تو زیادہ سے زیادہ انسان بن گئے, لیکن مومن نہیں ابھی بنے. مومن جب بنیں گے جب ان سب چیزوں کو لے وجہ اللہ بنا لیں. ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا حق تعالیٰ نے, اذ قال له ربه اسلم, اے ابراہیم مسلم بن جاؤ. تو مسلم بننے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ معاذ اللہ اب تک کفر پہ تھے, اب ایمان قبول کرو. تو پیغمبر ہے, وہ تو سرچشمہ ہے ایمان کا. مسلم بننے کے معنی ہے گردن لہرا دینے کے, یعنی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو کہ جو کام کرو ہماری رضا کے لیے کرو, اپنے نفس کی رضا کے لیے مت کرو. قال اسلمت لرب العالمین, ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ میں بن گیا مسلم. فرمایا جب بن گئے تو اعلان کرو. دوسری آیت میں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دو اے ابراہیم کھلے بندے کہ میری نماز اور میرا حج, میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ رب العزت کے لیے, جس کا کوئی شریک نہیں. تو میرے ان اعمال کی رضا میں اللہ کی کوئی شریک نہیں, تنہا اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. تو مسلم بننے کے معنی یہ نکلے کہ یہی کھانا پینا, یہی مرنا جینا لوجہ اللہ بن جائے انسان کا, وہ ایمانی زندگی ہو جائے. تو ایمان آ کر کے کوئی اور زندگی نہیں سکھلاتا, اسی دنیا کی زندگی کو مہذب اور شائستہ بنا دیتا. اور جب یہ زندگی ذرا مکمل ہو جاتی اور اللہ کی رضا کے لیے آدمی لڑتا بھی ہے, مرتا بھی ہے, جیتا بھی ہے, سب اس کے لیے ہو جاتا ہے, تو جتنا اللہ کے لیے کام کرے گا, جتنا اللہ کے لیے زندگی کرے گا, حق تعالیٰ کی معرفت اور پہچان بڑھتی جائے گی. جتنی پہچان بڑھتی جائے گی قرب خداوندی نصیب ہوتا جائے گا. اب تک تو ایمانی زندگی میں فقط عقیدہ تھا کہ مالک الملک ایک ہے, اس کی رضا کے لیے مجھے کام کرنا چاہیے. لیکن رضا کے لیے کام کرتے کرتے جب معرفت بڑھ جائے گی تو فقط علم نہیں رہے گا, جان پہچان ہو جائے گی, قریب پہنچے گا حق تعالیٰ. اور اب منشا کی پابندی کرنے لگے گا. اب تک تو قانون کی پابندی کر رہا ہے, حکم دیا تھا کہ حرام چھوڑ دو کہ بہت اچھا, حلال اختیار کرو کہ بہت اچھا, نماز پڑھ لو کہ بہت اچھا, سچ بولو کہ بہت اچھا, جھوٹ مت بولو کہ بہت اچھا, رشوت مت لو کہ بہتر ہے. جتنے احکام تھے قوانین کی پابندی کا نام تھا اسلام اور ایمان. تو ایمانی زندگی کے یہ معنی ہے کہ خدا کے قانون کے نیچے زندگی بسر کرے آدمی, یہ ہوئی ایمانی زندگی. لیکن ایک مرتبہ زندگی کا اس سے بھی اوپر تھا, اور وہ یہ ہے کہ قانون کی پابندی کرتے کرتے اخیر میں قانون ساز کی منشا کی پابندی کرنے لگتا ہے آدمی, کہ جو ان کا منشا ہو وہ انجام دوں. تو قانون میں تو ہوتی ہے وسعت اور منشا بلند و بالا چیز ہوتی ہے. تو جب آدمی منشا کو پانے لگے تو قانون سے بالا تر ہو کر عمل کرتا ہے. قانون تو یہ ہے, مثلاً کسی محبوب نے امر کیا کہ بھائی اپنے باغ میں سے پھول ہمیں دے دو اور صبح کو اتنے پھول پہنچا دو. منشا کی پابند یہ تو ہے قانون کی پابندی کہ جتنے پھول مانگے آپ نے پیش کر دی. اور اس قانون سے بالا تر کیا ہے کہ پورا باغ لے جا کے سپرد کر دیا محبوب کے, کہ پھول کیسا سارا باغ آپ کا. اللہ نے مانگا کہ اب روٹی جو کھاتے ہو اس میں سے تھوڑا سا حصہ ہمارے نام کا نکال دو. جذبے میں آ کے اس نے کہا کہ پورا کھانا فقیر کو دیتا ہوں, میں فاقہ کرتا ہوں آپ کے لیے, روزہ رکھتا ہوں. یہ ہے منشا کی پابندی کا قانون سے بالا تر ہو کر آدمی عمل کرے. یہ جب کرے گا کہ جب حاکم سامنے موجود ہو، جب سامنے موجود ہوگا پھر اس کا انتظار نہیں ہوگا کہ یہ حکم دے تو عمل کروں، وہ تو اس کے نگاہ اور ابرو کو پہچان کے عمل کرے گا، اس کی منشا اس کی پیشانی سے معلوم ہو جائے گی. یہ چاہتا ہے اسے. ان کے اورنگزیب کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا تو اس نے تیاری شروع کر دی دکن پر حملے کی. دکن پر جو جنگ وہ عالمگیر نے لڑی، 12 برس تک لڑتے رہے، تو ابھی ضابطے میں حکم نہیں دیا تھا عالمگیر نے، لیکن اس نے تیاری شروع کر دی، سامان رسد جمع کرنا شروع کر دیا، فوجوں کی آراز کری اور ان کے کانوں میں پھونک دیا کہ دکن پر جانا ہے، تیاری کر لو. حالانکہ بھی بادشاہ نے نہ کہا نہ سنا. تو لوگوں نے کمانڈر ان چیف سے کہا کہ بادشاہ کا تو کوئی حکم نہیں. اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ کا حکم تو نہیں سنا اپنے کانوں، مگر میں کھڑا ہوا تھا اور اورنگزیب تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، دکن کا جو ذکر آیا تو نہایت تیز نگاہوں سے دکن کی طرف دیکھا، میں سمجھ گیا کہ جنگ ہے اس کے قلب کے اندر. میں نے تیاری شروع کر دی، ابھی حکم تو نہیں آیا، ضابطے میں اسے جب لاؤں گا، جب ضابطے کا سرکاری حکم آ جائے گا، مگر منسا میں نے پا لیا ہے اورنگزیب کا کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں دکن سے، میں نے قبل از وقت تیاری شروع کر دی. تو اگر عالمگیر سے دور رہتا تب تو انتظار کرتا کہ قانونی حکم پہنچے جب تعمیر کروں، اور جب سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اس کے نگاہ ابرو کو، پیشانی کی شکل کو، تو وہاں انتظار حکم کا نہیں، وہ تو پیشانی بتلا دے گی کہ یہ منشا ہے. تو منشا کی پابندی کرنا یہ وہ پہچان کر عمل کرنا ہے، اگرچہ قانونی حکم نہیں آ. اس کو کہتے ہیں معرفت اور عرفان. تو ایک ہے علم اور اعتقاد، وہ تو ہوتا ہے غائبانہ، عقیدہ باندھ لیا کہ اللہ ایک، رسول برحق، جو قانون آئے گا عمل کریں گے، یہ علم ہے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا، رسول کو آنکھوں سے دیکھ لیا، پیشانی دیکھ لی، اب قانون کا انتظار نہیں، اب تو پیشانی اور آنکھ بتلا دے گی کہ یہ ہے مقصد انجام دو. اس کو معرفت کی زندگی کہتے ہیں. تو ہم اس کا نام رکھیں گے عرفانی زندگی. عرفانی زندگی کا کیا حاصل ہے؟ کہ قانون کی پابندی سے بالا ہو کر قانون صاحب کے منشا کی پابندی کرے، آج انتہائی قریب ہو جائے چشم و ابرو کو پا کر اور اس کی تعمیل کرے. آج ایرانی شہزادے کا ایک واقعہ میں نے دیکھا کہ اس کے یہاں مہمان ہوا بادشاہ ہندوستان اور ضرورت کی ترش لیموں کی، تو آدمی بھیجا گیا کہ شہزادے ایران کے باغ میں کھٹے لیمو ہیں وہ لے آؤ. اجازت لینے کے لیے خادم گیا ایرانی شہزادے کے پاس، اس نے بہت ہی کچھ منقص سے ہو کے اس خادم کو دیکھا، اس نے باہر آ کے کہا کہ وہ اجازت مل گئی ہے لیمو توڑ. دوسرے نے کہا کہ بے وقوف، اجازت کہاں ملی، ایک تو لفظ نہیں بولا شہزادے ایران نے. اس نے کہا احمق، بادشاہ کہیں یہ کہا کرتے ہیں کہ جاؤ جا کے لیمو توڑ لو. اس نے ترش نگاہوں سے دیکھا تو ترش روئی سے سمجھ گیا کہ کھٹے لیمو کی اجازت دے دی ہے اس. تو وہ گا منشا کو پاتا تھا. جو پاس رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ منشا طبیعت میں اتنا دخل پا لیتے ہیں کہ منشا ان کے سامنے آ جاتا ہے، کیا لفظ سامنے ہو یا نہ ہو. تو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام جو معرفت خداوندی حاصل کر لیتے ہیں، وہ اپنے ذوق سے ان چیزوں کو پا لیتے ہیں جو منشا خداوندی ہوتا ہے، حالانکہ حکم سے بھی کوئی بھی نہیں آیا، اور وہ پابندی کرتے ہیں. تو بہت سے اہل اللہ اور اولیاء کاملین، ان کے قلب پر جو واردات ہوتی ہیں وہ قانون نہیں ہوتا شریعت، مگر ان واردات سے انہیں منشا خداوندی معلوم ہو جاتا ہے، وہ عمل شروع کرتے ہیں اپنے ذوق کے لحاظ. اس کی تبلیغ تو نہیں وہ کرتے کیونکہ قانونی چیز نہیں، مگر خود مکلف اور پابند ہے کیونکہ منشا کو دیکھ لیا ہوں. حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ، جو دار العلوم کی جماعت کے شیخ ہیں، جب مکہ معظمہ ہجرت کر کے حاجی ہوئے ہیں تو عمر بھر سیاہ جوتا نہیں پہنا، چھوڑ دیا. فرمایا، لوگوں نے عرض کیا کہ کوئی شرم ناجائز ہے سیاہ جوتا پہننا؟ فرمایا نہیں، ناجائز نہیں. کہ پھر آپ نے کیوں ترک کیا؟ فرمایا بیت اللہ کا غلاف سیاہ رنگ کا ہے، مجھے بے ادبی معلوم ہوئی کہ پیروں میں اس رنگ کو ڈالوں. اب یہ قانون نہیں تھا، محض ایک ذوق اور من سے خداوند جی کو پایا ہوں، تو ادب کی انتہا تھی. تو ادبی ذوق کے اندر بعض دفعہ وہ چیزیں کرتا ہے آدمی کہ قانون میں ممنوع نہیں ہوتی، مگر اس کا کامل وجدان اور ذوق اسے پہنچاتا ہے کہ مجھے اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں عرفانی زندگی، یعنی قانون سے بالا ہو کر قانون بنانے والے کے منشا کو پا جائے، اس کے اوپر عمل درآمد شروع کرے. تو اولیاء کاملین کی زندگی عرفانی زندگی ہوتی ہے کہ وہ کھانے اور پینے میں محض یہ نہیں دیکھتے کہ شرن یہ جائز ہے یہ کھا لو اور وہ ناجائز ہے بچ جاؤ، جائز کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ منشا اگر یہ ہو کہ کم سے کم کھاؤں تو میں کم سے کم کھاؤں، اور اگر منشا یہ کہ بالکل نہ کھاؤں تو میں فاقہ کرنے کا وعدہ کروں. تو حضرات صحابہ اور حضرات اہل اللہ جو فقر و فاقے کو پسند کرتے ہیں، شریعت نے تو نہیں حکم دیا کہ فاقے بھرا کرو، ایک ایک ہفتے وقت کھانا کھایا کرو، مگر بہت سے اولیاء کی زندگی ہے جیسے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی، ایک ایک ہفتہ فاقے کا گزرتا تھا. وہ کیوں تھا؟ شرعی حکم نہیں تھا، بلکہ شریعت بھیجنے والے کا منشا ان کے حق میں یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ زہر برتو گے تو زیادہ سے زیادہ درجات ہم قرب کے ادا کر دیں گے. وہ یہ عرفانی زندگی کہلاتی ہے، یہاں قانون سے بالا تر ایک چیز ہوتی. حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کو فاقے سے بڑی محبت، اور ایک ایک ہفتہ دو دو ہفتہ فاقے ہوتے، اور وہ ارادی فاقہ ہوتا تھا. یہ نہیں کہ مفلی ستنگ جیسے دنیا تو قدموں میں آ کے گر چیز اسے ڈھکیلتے. تو شاہ ابو المعالی کے پیر وہ آئے، شاہ ابو المعالی موجود نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے آ کے ٹھہرے تو گھر میں پریشانی، اس لیے کہ نہ غلہ تھا نہ روٹی تھی نہ ٹکڑا تھا. تو گھر والوں کو پریشانی ہوئی کہ ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں شاہ ابو المعالی، ان کے شیخ آئیں کس طرح مدارات کریں، گھر میں تو دانا نہ پائیں. تو شیخ سمجھ گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ صاف آئے، فوراً ایک روپے کا غلہ منگایا اور ایک تعویذ لکھا اور فرمایا کہ جس کٹھار میں غلہ ڈالو یہ تعویذ بھی اس میں ڈال دینا، اللہ برکت دے گا. شیخ ایک ہفتہ ٹھہرے، روزانہ کھانا کھایا، اور جب چلے گئے تو وہ غلہ ختم نہیں ہوتا، برکت ہے شیخ کے تعویذ چل رہا ہے. دو تین ہفتے کے بعد شاہ المعالی تشریف لائے تو دیکھا کہ دو وقت روٹی پک رہی، انہیں محبت تھی فقر و فاقے سے. تو فرمایا کہ کیا بات ہے، فاقہ ہی نہیں ہوتا، روز دو وقت روٹی آ رہی ہے، کھانا آ رہا ہے. تو گھر والوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، فقر و فاقہ نہیں ہوا، ہم تو تنگ دست تھے، ہمارے پاس تو کچھ تھا نہیں، دو وقت روٹی کہاں سے آ رہی؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ کے شیخ آئے تھے اور اس دن ہم پر فاقہ تھا، تو انہوں نے خود ایک روپے کا غلہ منگایا اور تعویذ لکھ کر ڈالا، اس کی برکت. سمجھ گئے، فرمایا کہ تم بڑے بے ادب اور گستاخ لوگ ہیں، میرے شیخ کے تعویذ کو غلے میں ڈال دیا، نکال کے لاؤ، میں اپنی پگڑی میں رکھوں گا. وہ نکال کے پگڑی میں سی لیا، وہ غلہ اسی دن ختم ہو گیا، اور پھر فقر و فاقہ شروع ہو گیا. تو کیا یہ شریعت کا حکم تھا کہ ایک ایک ہفتے فاقہ کرو؟ قانونی حکم نہیں تھا، مگر قانون بنانے والے کا منشا محسوس ہوتا تھا حضرت شیخ عبد القدوس کو، کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ فقر و فاقے کی زندگی بسر کریں تاکہ درجات ان کے بلند ہوں، روحانیت ترقی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آتا ہے کہ دو دو مہینے گزرتے تھے کہ بیت نبوت میں دھواں نہیں اٹھتا تھا، نہ کھانے کو نہ پینے، اسودین پر گزر ہوتا تھا، ایک کٹورا پانی پی لیا، ایک کھجور کھا لی. تو قانون شرعی یا قرآن کریم میں تو یہ حکم موجود نہیں تھا کہ آپ دو مہینے بالکل فقر و فاقہ کریں اور گھر میں دھواں بھی نہ اٹھے، لیکن پھر کیوں کرتے تھے؟ قانون سے بالا تر ہو کر قانون بھیجنے والے کا منشا آپ کے قلب پر روشن تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کا یہی تقاضا ہے کہ وہ کھانے پینے لذات کی طرف اجنا بھی توجہ نہ کریں، وہ توجہ کریں حق تعالیٰ کی ذات کی طرف، علم و عرفان کی طرف، ذکر اللہ کی طرف، وہی ان کی رضا بنے. تو یہ قانون ساز کی منشا کو پا کر عمل کرنا اسے کہتے ہیں معرفت کی زندگی یا عرفانی زندگی. مگر اس عرفانی زندگی کا مادہ بھی وہی ہے وہ جو حیوانی زندگی کا مادہ, وہی کھانا پینا, وہی اٹھنا بیٹھنا, وہی رہنا سہنا. اب وہ منشا خداوندی کے تحت آ گئی. تو حیوانی زندگی میں طبیعت حاکم ہوتی, وہ ایک جاہل بادشاہ ہے جس کے تحت آدمی جانوروں کی طرح کھاتا پیتا. انسانی زندگی آتی ہے تو عقل حاکم ہوتی ہے, عقل میں شعور ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے کھاتا ہے. ایمانی زندگی آتی ہے تو وہی حاکم ہوتی ہے, اور وہی حاکم ہوتی ہے تو عفت اور پاک دامنی پیدا ہوتی ہے. اور عرفانی زندگی جب آتی ہے تو منشاء الہی حکومت کرتا ہے انسان کے اوپر. اس وقت انسان کی زندگی نہایت بلند و بالا ہوتی ہے, جیسے انبیاء کی زندگی, اولیاء کاملین کی زندگی, علماء ربانیین کی زندگی, کہ جس کے اندر دنیا ساری موجود ہے مگر حظ نفس کا پتہ نہیں ہے. انسانیت کا کوئی ادنا شائبہ نہیں, للہیت کے جذبات کام کرتے ہیں. وہ عداوت باندھتے ہیں کسی سے تو اللہ کے لیے, دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے, کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کے لیے, ہاتھ روکتے ہیں تو اللہ کے لیے, نفسانی جذبات سے کچھ نہیں کرتے. حدیث میں فرما دیا کہ من آتا للہ و منع للہ و احب فی اللہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان, جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے, عداوت باندھی تو اللہ کے لیے, دیا کسی کو تو اللہ کے لیے, ہاتھ روکا کسی سے تو اللہ کے لیے, اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. یہ ایمانی زندگی ہے اور قانون کے تحت میں ہے. اور اس سے اوپر ہو کر جس نے لیا دیا منشاء خداوندی کو پا کر, کہ قانون تو یہ تھا کہ چوتھائی حصہ دے دو اور دینے والے نے سارا مال اٹھا کے دے دیا. منشا تو یہ تھا کہ ڈھائی روپے دے دو سو میں سے, اس نے کہا نہیں, سو کے سو حاضر ہیں آپ کے رستے میں. یہ منشا کی پابندی ہوگی. حضرات صحابہ نے جو گھر بار لٹا دیے, ساری چیزیں وقف کر دی, دے ڈالی, تو وہ قانون شریعت سے آگے ہو کر, قانون میں تو اگر وہ زکات صدقات واجب ادا کرتے بس حق ادا ہو گیا, لیکن ساری کی ساری املاک لٹا دی, غلام آزاد کر دیے, ملکیتیں ختم کر دی, وطن تک کو چھوڑ دیا, محض منشاء خداوندی کی اطاعت میں, اس کی رضا کے حاصل کرنے میں. یہ ہے عرفانی زندگی, جو حد کمال کی زندگی. تو گویا عرفانی زندگی بسر کرنے والا گویا اللہ سے سامنے حاضر ہوتا ہے, اس کو دیکھتا ہے. اس کو عرفانی زندگی بھی کہیں گے, ایمانی زندگی سے بالا تر ہے یہ زندگی. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اس مقام پہ نہ پہنچو تو کم سے کم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. اس زندگی کو ہم عرفانی زندگی بھی کہیں گے, احسانی زندگی بھی کہیں گے. احسان کی نسبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو منشاء خداوندی کے تابع بن جاتا ہے آدمی, یہ اکمل زندگی. لیکن جب اتنا قریب ہو جائے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے, تمام اعمال گویا اسے دیکھ کر کر رہا ہے, اس کی روح دیکھ رہی, اس کے دل کی آنکھ سے دیکھ رہی ہے, کہ جب محبوب کو دیکھتا ہے آدمی تو آگے جذبہ یہ نہیں ہوتا کہ دیکھنے پہ قناعت کروں, یہ نہیں چاہتا ہے کہ مل بیٹھوں, معانقہ کروں, گلے لگوں, پھر آگے یہ جذبہ ہوتا ہے. ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اس معرفت کے بعد اور عرفان کے بعد, یعنی دیکھنے کی زندگی کے بعد, جی چاہتا ہے کہ مسافہ کروں, مل لوں حق تعالی. یہ زندگی آ جاتی ہے اور فرما دیا حدیث میں کہ لا یزال یتقرب عبدی بالنوافل حتی کنت سمعہ الذی یسمع بی و بصرہ الذی یبصر بی و یدہ التی یبطش بها, بندہ نفلیں پڑھتے پڑھتے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, مجھ سے دیکھنے لگتا, میں اس کا کان بن جاتا ہوں, مجھ سے ہی وہ سنتا, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, مجھ سے ہی چھوتا. تمام چیزوں میں گویا جلوے میرے کام کرتے ہیں, ظاہری اعضا اس سے ہوتے ہیں, قوتیں میری کام کرتی. یہ دعا وہ مقام ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ فانی ہو گیا بندہ حق تعالی، اپنے نفس کو مٹا کر ختم کر دیا اور حق تعالی کی ذات اور تجلیات کے اندر غرق ہو گیا ایک انسان. لا یزال یتقرب عبدی بالنوافل، جس کو یوں کہنا چاہیے، یہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من جیگرم تو جیگر. میں تو جسم بن گیا تو میری جان بن گیا، تو سرایت کیے ہوئے میرے جسم کے اندر، تو میں بن گیا اور میں تو بن گیا، یعنی وحدت پیدا ہو گئی ہم نے، تاکہ کہنے والا یوں نہ کہے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور. اس زندگی کو ہم کہیں گے وحدانی زندگی، کہ وحدت پیدا ہو گئی. مگر وحدت کا یہ مطلب مت سمجھ لینا کہ بندہ خدا میں غرق ہو کر ایک جز بن گیا خدا کا، اللہ جزیت سے پاک، بلکہ یہ مطلب ہے فانی ہونے کا کہ اس نے اپنے نفسانی شہوات کو ختم کر کے جذبات پیدا کر لیے مناسبت مع اللہ کے، کہ جو ان کی رضا وہ میری رضا، جو وہ چاہیں گے وہی میں بھی چاہوں گا. شاہ عبدالدولہ ایک بزرگ گزرے ہیں پنجاب میں، امبالے کے ضلع میں، اور سائیں توکل شاہ صاحب کے سلسلے میں تھے، شاہ دولہ ان کا نام. ایک گاؤں میں رہتے تھے، تو بارش جو ہوئی، جمنا کے کنارے پر گاؤں تھا، جمنا چڑھی آئی اور گاؤں کے گھر گرنے شروع ہوئے، طوفان آیا. ایک دیوار تھی جس کی وجہ سے پانی کچھ رکا ہوا تھا، اگر وہ دیوار نہ رہتی تو سارا گاؤں غرق ہو جاتا. لوگ بےچارے پریشان ہو کر شاہ دولہ کی خدمت میں آئے کہ حضرت اللہ کے واسطے دعا کریں، وہ طوفان چلا رہا ہے، گاؤں غرق ہونے والا. فرما اچھا طوفان آ گیا. فرما بھائی چلو ایک پھاوڑا لے کے چلو. ہم وہ پھاوڑا لے کے چلے، مجمع سات گاؤں والوں کا. وہ جو دیوار کھڑی تھی جس سے رک رہا تھا، شاہ دولہ نے وہ دیوار ڈھانی شروع کر دی. اب وہ پانی اندر آنے لگا. اس نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے، گاؤں غرق ہوگا. فرما ادھر مولا ادھر شاہ دولہ. بھائی جب اللہ کی مرضی ہے کہ گاؤں ڈوبے تو میری مرضی بھی، میں خدا سے مقابلہ کرنے آتا ہے، وہ تو ڈبونا چاہے میں تم نہ ڈوبے، جو اس کی مرضی وہ میری مرضی. یہ مقام جب نصیب ہوتا ہے کہ فنا کر دے آدمی اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، بس جو اللہ چاہتا ہے وہی تم بھی چاہتے، اس کے خلاف کہاں نہیں سکتے. تو جب مرضیات خداوندی میں ہماری مرضی اس درجہ فنا ہو جائے کہ جو وہ چاہے وہی ہم چاہیں، جس کو وہ مکرو جانے ہم بھی مکرو جانے، جس کو وہ مرضی اور پسندیدہ قرار دے ہم بھی پسندیدہ قرار دیں، تو کہا جائے گا کہ یہ شخص فنائیت کے مقام پر پہنچ گیا، فانی فلا ہو گیا. تو فانی فلا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ خدا میں غرق ہو کے جز بن گیا اور وہ کل ہے، یہ تو جزیت اور بازیت ہے، اللہ جزیت سے پاک ہے. فنائیت کا یہ مطلب ہے کہ اپنے نفس کے تقاضوں کو ترک کر کے خدا کی مشیت میں اپنے آپ کو غرق کر لیا، کہ جو وہ چاہتے ہیں وہی میں بھی چاہتا ہوں، جو ان کا منشا وہی میرا منشا، جو وہ پسند کریں وہی میں پسند کروں، جدھر مولا ادھر شاہ دول. یہ ہے وہ فانی زندگی، اس کو ہم کہیں گے وحدانی زندگی. یہاں بھی وہی مادہ ہے زندگی کا، وہی کھانا پینا، وہی چلنا پھرنا، وہی اٹھنا بیٹھنا، وہی رہنا سہنا، لیکن وہ اس درجے پر آ گیا کہ قانون سے بالا تر ہو کر محض منشا بھی پابندی، اور ان سب چیزوں کو ترک کر دیتا ہے آدمی اللہ سے ملنے کے لیے، مل جاتا ہے ان کی منشا کے اندر، غرق ہو جاتا ہے ان کی مرضی کے اندر، پانی بن جاتا ہے ان کے ارادات کے اندر. اسی موقع کے لیے فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، غزوہ بدر کے اندر جب آپ نے کنکریاں پھینک کر ماری ہیں، تو جس کے دماغ پر کنکری پڑی ہے اس دماغ کو پورے بدن کو پھوڑ کر نکل گئی ہے کفار سے، اور اس طرح سے ہزار سیر سیر مقتول ہوئے. تو ظاہر بات ہے کہ کنکری میں اتنی جان کھوائی ہو سکتی ہے کہ وہ سر پہ رکھ کے دماغ کو بھی پھوڑے اور بدن کو بھی پھوڑ ڈالے اور قلب کے بھی دو ٹکڑے کرے، کنکری میں طاقت نہیں ہوتی. نبی کے اندر وہ جو جذبات حقانی ہیں، ان کی طاقت سے یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ کم کری تلوار سے زیادہ کام کرتی ہے. تو گویا نبی اعلی کار ہوتے ہیں اور خدائی قوتیں ان کے اندر کار فرما ہوتی ہیں, تابع محض ہوتے ہیں حق تعالی. اس کو فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, وہ جو کنکریے مار رہے تھے نبی وہ تم نہیں مار رہے تھے تو اللہ نے کنکریے مار رہے, یعنی طاقتیں اس کی استعمال ہو رہی تھی ہاتھ تمہارا. جیسے فرمایا گیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, ہمارا پیغمبر ہوائے نفس سے نہیں بولتا, وہی سے بولتا ہے. تو وہی تو کلام خداوندی ہے. تو مطلب یہ کہ زبان تمہاری ہوتی ہے کلام ہمارا ہوتا ہے, حرکت تمہاری زبان کرتی ہے علم ہمارا کام کرتا ہے. تمہارا ذاتی علم نہیں, تمہارا ذاتی کلام نہیں, کلام ہمارا زبان تمہاری, روشنی ہماری ہے اور چراغ بتی تمہارا, مگر روشنی ہماری چلتی ہے جس سے گھر روشن ہو رہا ہے. یہ جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, اے پیغمبر جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تمہارے ہاتھ سے نہیں, وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر. تو اتنی وحدت بیان کی گئی ہے کہ نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا, نبی کے کلام کو اپنا کلام کہا, نبی کی منشا کو اپنی منشا کہا. یہ جب ہوتا ہے جب وحدانی زندگی پیدا ہو جائے, فانی ہو جائے بندہ اللہ کے اندر, اس وقت کہا جاتا ہے کہ وحدانی زندگی. تو میں نے پانچ زندگیاں آپ کے سامنے پیش کی, ایک حیوانی زندگی, ایک انسانی زندگی, ایک عرفانی زندگی, ایک احسانی زندگی, ایک وحدانی زندگی. لیکن ان پانچوں زندگیوں میں ابتدائی جو دو زندگیاں ہیں وہ ہیں مبادی کے درجے میں, وہ ہیں سبب کے درجے میں, اور اخیر کی دو زندگیاں وہ ہیں ثمرے کے درجے میں, اور بیچ کی زندگی جس کو میں نے ایمانی زندگی کہا تھا وہ اصل مقصود زندگی ہے. ایمانی زندگی بنانے کے لیے حیوانی زندگی کی بھی ضرورت ہے. اگر کھائیں پیئیں گے نہیں, اگر مکان نہیں بنائیں گے تو عبادت کیسے کریں گے, کپڑا نہیں ہوگا تو عبادت کیسے ہوگی. تو حیوانی زندگی اختیار کرنی لازمی ہے جب انسان میں حیوانی ہے, مگر یہ زندگی خود مقصود نہیں ہے, ضروری مگر وسائل کے ذریعے. انسانی زندگی آئی جب عقل کے تحت میں آ کر کام کیا آپ نے, تمام مفاد عامہ بنی نوع انسان کا آپ نے سوچا, یہ بھی وسیلے کے درجے میں, خود مقصود نہیں. مقصود ان ساری زندگیوں سے یہ ہے کہ یہ سارے کام رضا خداوندی کے لیے ہوں, جس کو ایمانی زندگی کہا گیا. تو ایمانی زندگی کے لیے یہ ابتدائی دو زندگیاں ایک سبب اور ایک مبادی کے درجے میں, خود مقصود نہیں. اور وہ جو عرفانی زندگی جس کو ہم نے احسانی زندگی کہا تھا کہ منشا کو پا لینا اور اطاعت کرنا, اور وحدانی زندگی یعنی فانی ہونا, یہ ثمرات کے درجے میں ہے, یہ نتیجہ ہے. تو بیچ کی زندگی کے دو نتیجے ہیں اور دو سبب ہیں. مقصود ہے اصلی بیچ کی زندگی رہ گئی جس کا نام شریعت کا اتباع ہے, جس کا نام ایمانی زندگی ہے, یہ اصل مقصود زندگی ہے. اسی کا ثمرہ نکلتا ہے کہ آدمی فانی سے اللہ بنتا ہے, اسی کا ثمرہ نکلتا ہے کہ اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے. تو ثمرہ اور غایت اور وہ مرتب ہوتی ہے, مگر جس پر مرتب ہوتی ہے مقصود وہی چیز ہوتی ہے. اس لیے اصل مقصود ٹھہر گئی ایمانی زندگی کہ قانون شریعت کی پابندیت بھی ہم میں نہ ہو, جب تک کہ انسانیت بھی ہم میں نہ ہو. تو وہ زندگیاں لازمی ان زندگیوں پہ ایمانی زندگی اور وحدانی زندگی, اس وجہ سے زندگی جس کو ہم نے ایمان کی زندگی کہا کہ میرا مرنا قانون کے تحت میں ہے, یہ اصل مقصود ٹھہرا اتباع شریعت اور اتباع سنت. اسی کو قرآن آتا ہے کہ جو شخص ایمان اور عمل سارے اختیار کرے اسی عطا کرے, وہ پاکیزہ زندگی چاہو گال کا خوری سے بچے گا, جتنا حرام خوری سے بچے گا حق تلفی سے بچے گا, جتنا سے بچے گا امن کا ذریعہ بنے گا, بدمنی کا ذریعہ نہیں بنے گا, محبوب القلوب بنے گا, بغض و عداوت نہیں پھیلے گا. حرام چیزوں کو چھوڑ کر خالص اپنے حق نہ کریں باہمی محبتیں پیدا ہوں گی باہمی سکھ پیدا ہوں گی. تو شریعت اسلام کے اتر اس کے ہٹوں کے بدمنی پیدا ہوگی کیونکہ حق تلفیوں کے جذبے پیدا ہوں گے. تو اصل چیز کہ جس سے کسی مملکت میں کسی ملک میں امن و سکون قائم ہو وہ اتباع ہے انبیاء علیہ السلام کی, ہے ان کی دائری زندگی کی اتباع ہے ان کی, اس سے اکل حلال کی عادت پڑے گی, محبت خداوندی کا ذائقہ انسان میں آئے گا, دنیا و مافیا کی دولتیں ہیک نظر آئیں گی اس کے قلب میں جب باطن کی دولت انسان کو میں دولت. شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ مہمان ہوتے تھے ایک ایک دن بڑے بہار کے تھے, تو سنجر شاہ نے یہ سوچا کہ شیخ کے یہاں مہمانداری بھرتے ہوں گے, کہاں سے آتا ہوگا, پریشان ہوتے ہوں گے. اب اس نے تو اپنا پریاس کیا شیخ.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.